الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه ومن تبعهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ قَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي مَقَامٍ آخَرَ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا قال تبارك وتعالى في مقام آخر والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اختارني واختار لي أصحابي واختار لي منهم أربابا أبا بكر وعمر وعثمان وعليا أو كما قال سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين تمام حضرات محبت اور شوق کے ساتھ درود شریف پڑھ لیجیے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وأنزله المقعد المقرب وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صاحب صدر معزز علماء کرام قابل قدر سامعین مکرم بزرگوں نوجوان ساتھیوں سپاہ صحابہ کے غیور کارکنوں، آج 17 دسمبر 1992 کی تاریخ میں پشاور شہر کے اس معروف مقام قصہ خانی بازار میں خلیفہ بلافصل کانفرنس کے عنوان پر یہ عظیم الشان اجتماع نہایت ہی وقار اور احترام کے ساتھ انعقاد پذیر ہے. میں آج کے اس پروگرام کے انعقاد پر سب سے پہلے سپاہ صحابہ کے ان جرأت مند جیالے نوجوانوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جنہوں نے نہایت پرآشوب حالات اور نامساعد حالات کے باوجود طرح طرح کی رکاوٹوں اور پریشانیوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے عزم مصمم اور پختہ ارادہ کو پایائے تکمیل تک پہنچانے کی کامیاب کوشش کی. اور میں اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ سرحد اور پشاور کے ان ذمہ دار افسران کو بھی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں جنہوں نے ہمارے طے شدہ پروگرام میں مداخلت کرنے سے گریز کرتے ہوئے اس سلسلے میں ہمارا تعاون کیا. میں آج اس اہم تاریخی موقع پر یہ نیت اور ارادہ لے کر کھڑا ہوں کہ میں آج اللہ کے فضل و کرم سے ایک تاریخی عنوان پر آپ سے گفتگو کر سکوں. میری آج کی گفتگو کا خلاصہ اور عنوان یہ ہے، آؤ اتحاد کریں. آؤ، بولیے بولیے، آؤ اتحاد کریں، آؤ ایک ہو جائیں، آؤ متحد ہو جائیں، آؤ ہم تم بھائی بھائی بن جائیں. لیکن اتحاد کے لیے، اتفاق کے لیے جو فارمولہ، جو اصول اور جو ضابطہ ہے، میں اس کی تفصیلات آج کے اپنی خطاب میں آپ کے سامنے پیش کر کے آج کے اس جلسہ کی وساطت سے اپنے تمام مخالفین کے سامنے اپنی تقریر کو رکھتا ہوں. اور میں حکمرانوں کو دعوت فکر دیتا ہوں کہ ہم اتحاد کے قائل ہیں، ہم اتحاد چاہتے ہیں، اتحاد کے لیے جو بڑی سے بڑی ضمانت آپ کو چاہیے ہم وہ ضمانت دینے کو تیار ہیں. آپ ثالث بن جائیں، آپ منصف بن جائیں، آپ ہمارا موقف بھی سن لیں، ہمارا پروگرام بھی سن لیں، آپ ہمارے فریق مخالف کا موقف بھی سن لیں، دونوں کی بات سننے کے بعد آپ جس بات پر اتحاد کرانا چاہیں، آپ جس بات پر متحد کرانا چاہیں، آپ آگے بڑھیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو میری آج کی تقریر کا عنوان کیا ہے؟ زور سے زور سے، اب بتلاؤ کہ آؤ اتحاد کریں. یہ تقریر مثبت ہے یا منفی ہے؟ آؤ اتحاد کریں، اس تقریر سے پشاور کے حالات خراب ہوں گے یا ٹھیک ہوں گے؟ آؤ اتحاد کریں، اس تقریر کے ذریعے سے اختلاف و انتشار کو دباؤ، افتراق و انتشار کو پھیلاؤ ملے گا یا خاتمہ ملے گا؟ میرے بھائیوں، میں نے آج بڑی ذمہ داری کے ساتھ اپنی جماعت کا اہم ذمہ دار، پاکستان کی قومی اسمبلی کا ایک رکن ہونے کی حیثیت سے ایک بہت بڑی فراخ دلی کے ساتھ پیشکش کی ہے، آفر کی ہے کہ باوجود اس کے ہمارا 5 سال کا بچہ ہمارے مخالف کو دیکھنا بھی برداشت نہیں کرتا، باوجود اس کے ہمارا 90 سال کا بوڑھا 80 سال تک جس شخص کی رفاقت میں زندگی گزار چکا ہے، اس کے عقائد و نظریات سے مطلع ہونے کے بعد اس کے ساتھ کھانے پینے کو تیار نہیں ہے، باوجود اس کے کہ ہمارا نوجوان غیرت و حمیت کا پتلا بن کر ہمارے مخالف کا چہرہ دیکھنے کو تیار نہیں ہے، اس تمام تر صورتحال کے باوجود، اس تمام تر کیفیت کے باوجود میں آج پشاور میں یہ دعوت دے رہا ہوں کہ آؤ اتحاد کریں، آؤ بولیے بولیے آؤ۔ مجھے پتہ ہے کہ یہ عنوان آپ حضرات کے جذبات کے عین خلاف ہے، یہ عنوان آپ حضرات کی امیدوں کے بالکل برعکس ہے، لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے، اگر اتحاد چاہیے، اگر اتفاق چاہیے، اس کے لیے ضروری یہ ہوتا ہے کہ دونوں کو ایک لین پہ لایا جائے، دونوں کا ایک رخ بنایا جائے، دونوں کو کسی ایک کے پیچھے لگایا جائے، دونوں کو ایک سمت چلایا جائے، دونوں کو ایک نقطہ نظر پہ متفق کیا جائے۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں ہمیں اور ہمارے مخالف کو، سنی اور شیعہ کو متفق کرو، متحد کرو، کس چیز پر؟ ہم جمہوریت پہ متفق نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ جمہوریت کے مسئلے پر تو پی پی اور مسلم لیگ متفق نہیں ہو سکتے، سنی اور شیعہ کیسے متفق ہوں؟ ہم سوشلزم پر متفق نہیں ہو سکتے، ہم کسی اور مسئلے پر متفق نہیں ہو سکتے۔ اگر ہمیں متفق کرنا ہے، اس کا ایک ہی راستہ ہے، اس کا ایک ہی ضابطہ ہے، اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ شیعہ کو بھی قرآن پہ لے آؤ، ہمیں بھی قرآن پہ لے آؤ، شیعہ کو بھی حدیث پہ لے آؤ، ہمیں بھی حدیث پہ لے آؤ، قرآن و سنت کے راستے پر دونوں کے لے آؤ۔ جو قرآن کہے اسے میں مانتا ہوں، جو قرآن کہے اسے سنی مانتے ہیں، جو قرآن کہے اسے ساجد نقوی مان لے، جو قرآن کہے اسے شیعہ مان لے، قرآن کہے کہ یہ کام کرو تو میں بھی کروں گا، شیعہ بھی کرے، قرآن کہے یہ کام چھوڑ دو میں بھی چھوڑ دوں گا، شیعہ بھی چھوڑ دے۔ پہلے اس بات پر آؤ کہ قرآن و سنت متحد ہونے کی جگہ ہے، قرآن و سنت اتفاق کا فارمولہ ہے، قرآن و سنت ہمارے درمیان میں منصف ہے، سارس ہے، قرآن و سنت ہمارے درمیان میں نقطۂ اتحاد ہے، قرآن و سنت پہ آؤ، ہم اتحاد کے لیے تیار ہیں۔ آپ دیکھیں، قرآن و حدیث کے علاوہ دنیا کا کوئی اور مقام اور کوئی ضابطہ اور کوئی اصول ایسا نہیں ہے جہاں پر آ کر شیعہ اور سنی کے درمیان میں اتفاق ہو سکتا ہو. اگر اتفاق کرنا ہے تو قرآن و حدیث کے اوپر کرنا ہوگا, اس کے علاوہ کسی اور چیز پر اتفاق نہیں ہو سکتا. کیوں کہ ایک شخص مشرق کا ہے, ایک مغرب کا ہے, ایک رنگ کا کالا ہے, ایک رنگ کا گورا ہے, ایک غلام ہے, ایک آقا ہے, ایک غریب ہے, ایک امیر ہے, ایک بادشاہ, ایک فقیر ہے. یہ دونوں بھائی بن جائیں گے, یہ دونوں ایک دوسرے کے غمخوار بن جائیں گے جب قرآن کے دروازے پر آئیں گے, جب نبی کے دروازے پر آئیں گے. نبی کے دروازے پر بلال آئے گا تو وہ فاروق اعظم کے بھائی بن جائے گا, پیغمبر کے دروازے پر صدیق آئے گا وہ صہیب رومی کا غمخوار بن جائے گا. جنہوں نے قرآن کے پیغمبر کے دروازے کا رخ کیا ہے وہ آپس میں لڑتے تھے, آپس میں دوست تھے, آپس میں جدا تھے, وہ ایک ہو گئے, وہ نیک ہو گئے, وہ آپس میں غمخوار بھائی بھائی ہو گئے. جنہوں نے قرآن کا پیغمبر کے دروازے کا راستہ چھوڑے وہ پیغمبر کے سگے چچا تھے, جہنم کا ایندھن تو بن گئے ہیں لیکن مسلمان نہیں بن سکے, مسلمانوں کے بھائی نہیں بن سکے. بھائی بھائی اب توجہ فرمائیے, حکمران کہتے ہیں کہ شیعہ سنی بھائی بھائی. میں بھی کہتا ہوں کہ میں شیعہ سنی کو بھائی بھائی ماننے کے لیے تیار ہوں اس شرط پر کہ دونوں قرآن کے دروازے پر آئیں, دونوں نبی کے دروازے پر آئیں. قرآن کے دروازے پر آئیے, سب سے پہلی بات قرآن کے دروازے پر آنے سے پہلے میرا یہ عقیدہ, میرا یہ نظریہ اور شیعہ کا عقیدہ اور شیعہ کا نظریہ یہ ہونا پڑے گا, یہ بنانا پڑے گا کہ جس قرآن کے دروازے پر ہم آ رہے ہیں یہ کتاب اللہ کا کلام ہے, یہ کتاب آسمانوں سے آئی ہے, یہ کتاب پیغمبر کے دل پہ نازل ہوئی ہے, یہ کتاب 23 پاروں پہ مشتمل ہے, یہ کتاب 114 سورتوں پہ مشتمل ہے, یہ کتاب 504 رکوع پر مشتمل ہے, یہ کتاب 6,666 حروف پر مشتمل ہے, یہ رب کا کلام ہے. اس میں تبدیلی نہیں ہوئی, اس میں تعریف نہیں ہوئی, اس میں تنقید نہیں ہوئی, اس میں بندے کا کلام داخل نہیں ہو سکتا. 1400 قبل جو قرآن پیغمبر پہ نازل ہوا تھا آج بڑی قرآن ہے, آج بدلا قرآن نہیں ہے, محرف قرآن نہیں ہے, مبدل قرآن نہیں ہے. جو قرآن یسمت کو مان لے گا میں اس کے ساتھ اتحاد کرنے کے لیے تیار ہوں. ہیلو یار, نوجوانوں میں تو اتحاد کی بات کر رہا ہوں, آپ کافر کہہ رہے ہیں, میں تو اتحاد کی بات کر رہا ہوں. قرآن کے دروازے پر آنا ہے, میری بات سنو, جب قرآن کے دروازے پر آنا ہے تو سب سے پہلے قرآن کو محفوظ مانیں گے یا نہیں مانیں گے, قرآن کو قرآن کی عصمت کا عقیدہ رکھیں گے یا نہیں رکھیں گے, کہ یہ قرآن پورا کا پورا کس کا کلام ہے, کسی بندے کا کلام, کسی شاعر کا کلام, اس کے تمام کی تمام آیات الحمد کے الف سے لے کر بناس کی سین تک اس کا کوئی حرف کوئی آیت ایسی نہیں ہے جو کسی بندے نے داخل کر دی ہو اور اس کے اوپر پھر یہ عقیدہ لکھنا پڑے گا, اس کے اوپر یہ معاہدہ کرنا پڑے گا, اس کے اوپر یہ تحریر
لکھنا پڑے گی کہ کوئی شیعہ ہو، کوئی سنی ہو، کوئی مجتہد ہو، کوئی عالم ہو، کوئی ذاکر ہو، کوئی خطیب ہو، کوئی ادیب ہو، کوئی لبیب ہو، جو یہ عقیدہ رکھے گا کہ یہ قرآن بدل گیا ہے، جو عقیدہ رکھے گا قرآن کے بارے بکری کھا گئی ہے، جو عقیدہ رکھے گا قرآن راہ میں چلا گیا ہے، جو عقیدہ رکھے گا قرآن میں کف کے طول موجود ہے، جو عقیدہ رکھے گا قرآن میں کمی ہو گئی ہے، جو عقیدہ رکھے گا قرآن کی آتے نکل گئی ہے، تم بھی لکھ کر دو، میں بھی لکھ کر دیتا ہوں کہ آپ کا عقیدہ رکھنے والا شخص لا شک کا پر ہے، تم بھی کہو ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، میں بھی کہتا ہوں ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، آؤ اتحاد کریں۔ اس بات پہ تحریر کرو کہ بھائی جو قرآن کو بدلا کہے گا میں لکھ کر دوں گا کہ چاہے وہ میرا باپ ہو تب بھی کافر ہے، میں لکھ کر دوں گا میرے مذہب کا کوئی پیشوا ہو کافر ہے، تم لکھ کر دو کہ جو قرآن کو بدلا کہے گا وہ تمہارا باپ ہو تب کافر ہے، تمہارا مجتہد ہو تب کافر ہے، پہلے یہ لکھ کر دیں گے تب اصلاح ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اگر کوئی میں کہوں کہ نہیں آؤ قرآن پہ صلح کرتے ہیں لیکن میں اس قرآن کو اصلی نہیں مانتا، میں اس قرآن کو اصلی، صلح ہو جائے گی؟ اتحاد ہو جائے گا؟ اسٹیج بنا نہیں تو تقریر کیسے ہوگی؟ اسٹیج بنا نہیں جلسہ شروع کیسے ہوگا؟ یہ اتحاد کا اسٹیج ہے، یہاں بریلوی آیا ہے، دیوبندی آیا ہے، اہل حدیث آیا ہے، تینوں آئے ہیں، تینوں نے آ کر کہا کہ قرآن بدلا نہیں ہے، تینوں نے آ کر کہا قرآن وہی ہے جو رب نے نازل کیا تھا، تینوں نے آ کر قرآن کو غیر محرف غیر مبدل تسلیم کیا ہے، تو اتحاد ہو گیا ہے۔ شیعو میں تمہیں دعوت دیتا ہوں، شیعو میں تمہیں پکارتا ہوں، میں تمہیں بلاتا ہوں، آؤ میرے اس اسٹیج پر، یہ اتحاد کا اسٹیج ہے، لیکن یہ لیکچر دو جو قرآن کو بدلا کہے گا تم بھی اس کے کفر کا اعلان کرو۔ تو میرے بھائی اب بتلاؤ اس بات میں کوئی فرقہ وریت ہے؟ کوئی اختلاف کی بات ہے؟ کوئی انتشار کی بات ہے؟ اب آپ کہیں گے کہ اس بات پر شیعہ کیوں نہیں آتا، اس بات پر شیعہ کیوں نہیں آتا؟ مجھے نہیں پتا کہ کیوں نہیں آتا، لیکن اتنا مجھے پتا ہے کہ شیعہ کے مذہب کی بنیادی کتاب اصول کافی، احتجاج تبرسی، ملا احضر الفقی، تہذیب الاحکام، علامہ مجلسی کی کتابیں، حیات القلوب، حق الیقین، خمینی کی کتاب کشف الاسرار، اور عبد الکریم مشتاق کی کتاب ہزار تمہاری دس ہماری، اسی طرح ایک بہت بڑے مجتہد کی کتاب جس نے کتاب کا نام یہ رکھا ہے، اس نے کتاب کا نام رکھے فصل الخطاب کی اس بات کی تحریف کی کتاب رب الارباب، اور اس کتاب میں اس نے ثابت کیا ہے، اس نے کہا ہمارے اماموں کی 2000 روایات موجود ہے، ہمارے اماموں کے 2000 اقوال موجود ہے، ہمارے اماموں کی 2000 اقوال موجود ہے، احادیث موجود ہے، ہمارے اماموں نے 2000 مرتبہ اعلان کیا ہے کہ رب کی کتاب پڑھ چکی ہے، اس قرآن میں تحریف ہو چکی ہے، اس قرآن میں کمی ہو چکی ہے، اس قرآن میں بیشی ہو چکی ہے۔ جب شیعہ میرے ساتھ اتحاد کرنا چاہتے میں اپنا گریبان چھوڑ کے کہتا ہوں آؤ اتحاد کرو، آؤ اتحاد کرو، لیکن لکھ کر دو کہ جو قرآن کو بدلا کہے گا خلنی ہو تب کافر ہے، مجلسی ہو تب کافر ہے، توسی ہو تب کافر ہے، قرآنی ہو تب کافر ہے۔ نہیں نہیں میں تو اتحاد کی دعوت دے رہا ہوں، نہیں بھائی اتحاد کی دعوت دے رہے ہیں، آپ سمجھ نہیں رہے کہ ہم اتحاد، ہم کوئی کافر نہیں کہیں گے، ہم بھائی مان لیں گے، مانیں گے نہیں مانیں گے؟ آپ نہیں مانیں گے لیکن میں مانوں گا، کب؟ جب اس قرآن کو کہیں گے کہ یہ بدلا ہوا۔ اب بتلاؤ یہ معقول بات نہیں ہے، یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے؟ اب کوئی کہے کہ بھئی تم اتحاد کر لو اس بات پر کہ ہم بھائی بھائی ہیں، ہم مسلمان ہیں، تم یہ عقیدہ رکھو کہ قرآن اصلی ہے، وہ یہ عقیدہ رکھیں کہ قرآن بدلا ہے، اتحاد ہو سکتا ہے؟ اتحاد اسی وقت ہوگا کہ جس قرآن پہ اتحاد کرنا ہے اس قرآن کے بارے میں یہ عقیدہ رکھیں کہ یہ قرآن اصلی ہے نقلی، اصلی ہے نقلی نہیں ہے، آؤ اتحاد کریں۔ اتحاد کا دوسرا فارمولا کہ اتحاد قرآن پر ہوگا اور ساتھ ساتھ نبی کی سنت پر ہوگا۔ نبی کی سنت کہتے ہیں، نبی نے فرمایا سنت ہے، نبی نے کیا سنت ہے، نبی کے سامنے صحابہ نے کیا، پیغمبر نے تائید کی سنت ہے، پیغمبر خاموش رہے سنت ہے، پیغمبر خوش ہوئے سنت ہے، قرآن کے بعد نبی کی سنت پر آؤ، قرآن کے بعد نبی کی سنت پر آؤ یعنی حدیث پر آؤ۔ اب حدیث کس کو کہتے ہیں؟ حدیث کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا، صحابہ نے سنا، صحابہ نے سن کر آگے کہا بتلایا کہ حضور نے یہ فرمایا ہے، تو صحابہ نے جس قول کی نسبت حضور کی طرف کی وہ قول حدیث ہے، وہ قول حدیث ہے۔ حضور نے نماز پڑھی، صحابہ نے بتلایا کہ حضور نے نماز ایسے پڑھی، صحابہ کا حضور کے انداز کو بتلانا یہ حدیث ہے۔ صحابی نے کوئی کام کیا، حضور نے کام دیکھ کر خوشی کا اظہار کیا، اب صحابی کہے گا کہ فلاں نے یہ کام کیا، حضور نے خوشی کا اظہار کیا، اس کا یہ بتلانا بھی حدیث، اس کا یہ بتلانا بھی حدیث ہے۔ آؤ حدیث کے دروازے پر، حدیث کے دروازے پر کہ نبی نے جو فرمایا، جو کیا، جو کسی کو کرتے دیکھ کر تائید کی وہ تم بھی کرو گے، اس کی تائید تم بھی کرو گے، جو فرمایا اسے کرو گے، جس سے روکا اس سے رک جاؤ گے، اور حدیث کی کتاب کو صحیح مانو گے۔ حدیث کی کتاب کو، حدیث کی کتاب کو اگر اس موقع پر کوئی آ کر کہتا ہے کہ جناب ہم حدیث کی، حدیث والے بات پر نہیں آتے، کیوں کہ جی جو صحابہ نے حضور کو بیان کرتے سنا اور امت کے سامنے پیش کیا ہم اسے اس لیے نہیں مانتے، ہم اسے اس لیے نہیں مانتے کہ جن صحابہ نے یہ بیان کیا ہے ہم ان صحابہ کو نہیں مانتے، ہمیں ان صحابہ پر اعتماد نہیں، ہمیں ان صحابہ پر یقین نہیں، ہمیں ان صحابہ سے محبت نہیں۔ تو جو صحابہ کو نہیں مانے گا وہ حدیث کو بھی، جس کو صحابہ پر اعتماد نہیں اس کو حدیث پر بھی یقین، جس کے دل میں صحابہ کی محبت نہیں اس کے دل میں حدیث کی بھی وقت نہیں۔ تو حدیث کے دروازے پر آنے سے پہلے پہلے صحابہ کو مانیں گے پھر حدیث کو مانیں گے۔ تو آؤ اتحاد کریں، پہلے اتحاد قرآن کے دروازے پر آؤ، دوسرا اتحاد حدیث کے دروازے پر آؤ، حدیث کو بیان کرنے والے صحابہ کے دروازے پر آؤ۔ تم صحابہ کے دروازے پر آ جاؤ، ہم اپنے جب تمہارے جوتے سروں کا تاج بنائیں گے، تم حدیث کے دروازے پر آ جاؤ، ہم تمہیں بھائی مان لیں گے، ہم تمہیں اپنے سے بہتر مومن کہیں گے، اپنے سے بہتر مسلمان کہیں گے۔ لیکن اگر کوئی سنی، کوئی شیعہ نہ صحابہ کے دروازے پہ آتے نہ حدیث کے دروازے پہ آتے تو وہ سن لے، میں اسے بھائی نہیں مانتا، میں اسے بھائی۔ اب اگر میں کہوں کہ جو صحابہ کے دروازے پر، حدیث کے دروازے پر نہیں آتا میں اسے بھائی نہیں مانتا، میرا یہ کہنا جرم ہے؟ یہ میرا کہنا جرم ہے؟ میرا یہ کہنا فرقہ وریت ہے؟ بھئی میں نے کہا صحابہ کو مان لو میں تمہیں مانتا ہوں، حدیث کو مان لو میں تمہیں مانتا ہوں، قرآن کو مان لو میں تمہیں مانتا ہوں، قرآن کو مان لو میں تمہیں مانتا ہوں۔ یہ تین باتیں لکھ لو، آج پشاورہ کے اسٹیج سے میں تینوں باتیں پیش کرتا ہوں، خدا رسول صحابہ تینوں کو مانو، ہم تمہیں مانتے ہیں، تینوں کی عزت کرو ہم تمہاری عزت کرتے ہیں، تینوں کا احترام کرو ہم تمہارا احترام کرتے ہیں، اور اگر تم تینوں کو نہیں مانو گے، تینوں کا انکار کرو گے، تینوں کی توہین کرو گے، تینوں کی گستاخی کرو گے، تینوں کو گالیاں دو گے، تینوں پر تبرع کرو گے، اگر تم قرآن حدیث صحابہ کو نہیں مانو گے تو دنیا عزت سے ادھر ہو جائے، حکمران الٹا رکھ جائے، میں تمہیں بھائی نہیں مانتا۔
للکار ہے، للکار ہے،
جے جی للکار ہے،
للکار ہے، للکار ہے،
جے جی للکار۔
دیکھو بھائی بات توجہ کیجیے، دو آدمی جھگڑ رہے ہیں، وہ کہتا ہے یہ گھر میرا ہے، دوسرا کہتا ہے میرا ہے، دوسرا کہتا ہے میرا ہے، جھگڑا ہو گیا کہ یہ گھر کس کا ہے، تو پتا چلا کہ یہ گھر دونوں کا نہیں، یہ گھر ایک فوت ہونے والے انسان کا ہے۔ کس کا ہے؟ توجہ ہے آپ کی؟ آج آپ توجہ کریں، ایک ایک مسئلہ اگر حل نہ ہو تو پھر کہنا، جو تقریر آپ چاہتے ہیں میں نے وہ کرنی ہے، آپ فکر نہ کریں۔ وہ گھر کس کا ہے؟ فوت ہونے والے کا۔ وہ گھر کس کا ہے؟ افسر نے کہا، جج نے کہا، حکومت کے ذمہ دار نے کہا، تم خامخواہ لڑتے ہو، نہ یہ گھر تیرا ہے نہ تیرا ہے، یہ تو گھر مرنے والے کا ہے۔ ایک آدمی کہتا جناب ٹھیک ہے، آپ صحیح کہتے ہیں، یہ گھر مرنے والے کا ہے، لیکن وہ مرنے والا میرا باپ ہے، وہ مرنے والا میرا باپ ہے، لہذا پہلے اس کا تھا، اب یہ میرا ہے، اب یہ میرا ہے۔ دوسرا آدمی کہتا ہے کہ جناب یہ گھر میرا ہے، کیوں کہ میں اس کا بھائی ہوں، میں اس کا بھائی ہوں، تو آدھا اس کا آدھا میرا، جب یہ وارث ہے تو میں بھی وارث ہوں۔ اب وہ افسر کہتا ہے پہلے سے کہ تو جواب دے، وہ دوسرا کہتا ہے کہ جناب یہ گھر میرے باپ کا، میں اس کا اکیلا بیٹا ہوں، میں اس کا اکیلا بیٹا ہوں، اس کی اور اولاد کوئی نہیں، جب اولاد کوئی نہیں تو میرا بھائی کوئی نہیں، جب میرا بھائی کوئی نہیں تو میرے علاوہ اس مکان کا اور حقدار کوئی نہیں۔ لیکن دوسرا کہتا ہے کہ نہیں میں تیرا بھائی ہوں، نہیں میں تیرا، نہیں میں تیرا، بولی بولی، نہیں میں تیرا بھائی ہوں۔ اب پہلا آدمی کہتا اچھا بتلا، جو میری ماں ہے تو اس کو ماں مانتا ہے، جو میری ماں ہے تو اس کو ماں مانتا ہے؟ وہ کہتا نہیں، میں اس کو ماں نہیں مانتا۔ اچھا جو میرا باپ ہے تو اس کو باپ مانتا ہے؟ وہ کہتا ہے نہیں، میں اس کو باپ نہیں مانتا۔ وہ کہتا ہے جب میرا باپ میری ماں تو انہیں باپ اور ماں نہیں مانتا، تو پھر تو میرا بھائی بھی، میرا بھائی بھی نہیں ہے۔ تو میں آج کہتا ہوں اہل تشیع سے، ہم اللہ کے رسول کو اپنا روحانی باپ مانتے ہیں، ہم صحابہ کرام کو اپنے روحانی والد مانتے ہیں، وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، ہم پیغمبر کی بیویوں کو اپنی مائیں مانتے ہیں۔ پیغمبر کی بیوی ہے میری ماں ہے، حفصہ پیغمبر کی بیوی ہے میری ماں ہے، حضرت معاویہ کی بہن ام حبیبہ پیغمبر کی بیوی ہے میری ماں ہے، میں عائشہ کو ماں مانتا ہوں، تو مانتا ہے؟ وہ کہتا نہیں، وہ کہتا ہے نہیں، میں کہتا ہوں میں حفصہ کو ماں مانتا ہوں، تو مانتا ہے؟ وہ کہتا نہیں، میں کہتا ہوں میں معاویہ کی بہن کو ماں مانتا ہوں اور معاویہ کو ماموں مانتا ہوں، تو مانتا ہے؟ وہ کہتا ہے مجھے بتلاؤ، جو ماں کا انکار کرے وہ میرا بھائی ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ ماں اور باپ کو مانو، ماں اور مامو اور نانا کو مانو، معاویہ کو مامو مان، صدیق فاروق کو نانا مان، یہ عائشہ صدیق کی بیٹی ہے، حفصہ فاروق کی بیٹی ہے، حفصہ فاروق کی بیٹی ہے، جو صدیق اکبر کو نانا نہیں مانتا، جو فاروق اعظم کو نانا نہیں مانتا، جو معاویہ کو مامو نہیں مانتا، میں اسے اپنا بھائی بھی نہیں مانتا۔ اب بتلاؤ یہ فرقہ واریت ہے؟ یہ تقریب کاری ہے؟ یہ دہشت گردی ہے؟ آؤ اتفاق کریں، آؤ آؤ بھائی بھائی بن جائیں۔ چلو پہلی بات، اب آؤ قرآن کے دروازے پر، قرآن سے پوچھو کہ اس کائنات میں جتنے رسول آئے، جتنے نبی آئے، اللہ کے جتنے پیغمبر آئے، ہر پیغمبر نے آ کر اس کائنات میں کیا کہا، اس کائنات میں کیا کہا، تو قرآن نقشہ پیش کرتا ہے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ۔ آدم سے لے کر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تک جتنے رسول جتنے نبی آئے، سب نے آ کر ایک بات کہی، اے ہماری قوم کے لوگوں، تم ایک رب کو پکارو، اس کے علاوہ تمہارا مشکل کشا، تمہارا حاجت روا، تمہارا مولا، تمہارا خالق، تمہارا پیشوا اور دوسرا کوئی نہیں ہے۔ سارے نبیوں کی دعوت کا نقطہ اتحاد توحید ہے، نقطہ اتحاد توحید ہے۔ تو میں کہتا ہوں آؤ توحید پر متفق ہو جائیں، آؤ توحید پر متفق ہو جائیں۔ یا اہل الکتاب تعالوا الى کلمۃ سواء بیننا وبینکم، میرے رسول نے فرمایا اے اہل کتاب، یہودیوں نصرانیوں، تعالوا آؤ ایک کلمہ پر، آؤ ایک نقطہ پر، آؤ ایک موڑ پر، وہ کیا ہے؟ سواء بیننا وبینکم، جو ہمارے اور تمہارے درمیان میں مشترک ہے، اللہ نعبد الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت، اللہ کے سوا کسی کی عبادت، معبود کون، مشکل کشا کون، حاجت روا کون، نظر و نیاز کا مالک کون، جھکنا کس کے سامنے، سجدہ کس کے سامنے، بیٹے بیٹیاں دینے والا کون، مشکلات میں کام آنے والا کون، اللہ ہی کون، اللہ ہی۔ آؤ توحید کی جگہ پر۔ اگر میں کہتا ہوں کہ میں توحید کو تو مانتا ہوں، لیکن میاں یہ جو مولا ہے دسویں محرم کو نکلتا، اس کے نیچے سے بھی گزرو تو بچہ مل جاتا ہے، یہ جو کندھے پہ اٹھایا ہے مولا، اس کے اندر بھی پیسے ڈالو تو مشکل حل ہو جاتی ہے، یہ تو بے جان ہے، کچھ جاندار ہیں۔ پھر آگے بڑھ کر میں اللہ کے مقدس بندوں کو، اللہ کے پاکیزہ بندوں کو، اللہ کے محبوب بندوں کو، اللہ کی توحید میں شریک ٹھہرا کر میں یہ کہوں کہ ہمارے بارہ امام ہیں، وہ اتنے اختیار رکھتے ہیں، جو اختیار رب کے پاس ہے وہ ہمارے اماموں کے پاس ہے، بلکہ میں یہ کہوں کہ رب ایک چیز کو جائز کرتا ہے، ہمارا امام اس کو نجائز کر سکتا ہے، رب ایک چیز کو حرام کرتا ہے، ہمارا امام اس کو حلال کر سکتا ہے، رب ایک چیز کو حلال کرتا ہے، ہمارا امام اس کو حرام کر سکتا ہے۔ بتلاؤ میں نے رب کی توحید مان لی، میں نے رب کی توحید مان لی؟ میرے بھائیو میرا نعرہ ہے آؤ اتحاد کریں، آؤ اتحاد، لیکن اس بات پر کہ رب کے علاوہ مشکل کشا، رب نے جس کو حرام کیا اس کو حلال بنانے والا، رب نے جس کو حلال کیا اسے حرام بنانے والا کوئی نہیں. موت و حیات کس کے قبضے میں؟ موت و حیات کس کے قبضے میں؟ کائنات کا ذرہ ذرہ کس کے تابع فرمان؟ یعلم ما فی غدا، کل کا علم کون رکھتا ہے؟ بارش کے بارے میں کون جانتا ہے؟ ماں کے پیٹ سے کتنے بچے، کتنی عمروں والے، کیسی عادتوں والے، کیسی خصلتوں والے، جنتی یا جہنمی، اور کیسے کیسے بچے ماں کے پیٹ سے باہر آئیں گے، یہ علم بھی کون جانتا ہے؟ کون جانتا ہے؟ اللہ ہی. میں اس کے مقابلے میں کہتا ہوں نہیں، ہمارے 12 امام ہیں، کائنات کا ذرہ ذرہ امام کے تابع فرمان ہے. یہ عقیدہ میں رکھوں اور میں یہ عقیدہ رکھوں کہ موت و حیات 12 اماموں کے اختیار میں ہیں، میں یہ عقیدہ رکھوں جو ہو چکا ہمارے امام کو معلوم ہے، جو ہو رہا ہے ہمارے امام کے علم میں ہے، جو ہوگا ہمارے امام جانتے ہیں، یہاں تک کہ میں یہ بھی عقیدہ رکھوں کہ قیامت کے روز جنت میں امام اپنی مرضی سے، جہنم میں امام اپنی مرضی سے داخل کرے گا، یعنی قیامت کے روز رب کی مرضی نہیں چلے گی، رب کی قدرت نہیں چلے گی، رب کا اختیار نہیں چلے گا، اختیار امام کا چلے گا، مرضی امام کی چلے گی، قدرت امام کی چلے گی. بتلاؤ میں نے رب کی توحید کو مان لیا؟ مان لیا تو کیا کہا؟ آؤ توحید پہ اتحاد کریں، امامت کا عقیدہ چھوڑ کر، امامت کا عقیدہ، امامت کا عقیدہ چھوڑ کر. اگر میں کہوں کہ اتحاد تو کرتا ہوں، بھائی تو بنتا ہوں، لیکن امامت کا یہ عقیدہ میں نہیں چھوڑتا، تو اتحاد ہو سکتا ہے؟ بھائی بن سکتے ہیں؟ میرے بھائیوں ایک بات ذہن میں رکھنا، آپس میں بھائی چارہ، آپس میں اخوت، آپس میں اتحاد، یہ نسبی نہیں ہوتے، یہ نظریاتی ہوتے ہیں. یہ کیا ہوتے ہیں؟ یہ کیا ہوتے ہیں؟ نظریاتی. میں اس کی مثال پیش کرتا ہوں. مجھے بتلاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حبشے کا کالا بلال زیادہ پیارا لگتا تھا یا اپنا چچا ابو لہب زیادہ پیارا لگتا تھا؟ کون پیارا لگتا تھا؟ کون پیارا لگتا تھا؟ بلال حضور کے خاندان کا تھا، حضور کی برادری کا تھا، حضور کے شہر کا تھا، حضور کے ملک کا تھا، ہمارے نبی کی رنگ و نسل کا تھا. بلال حبشے سے آئے، رنگ کا کالا ہے، خود غلام ہے، خود نوکر ہے، وہ پیغمبر کے قدموں میں آیا، چلا مدینے کے بازاروں میں اور آواز جنت میں عرش پہ آتی ہے، بلال قریب آ گیا، ابو لہب جہنم کا ایندھن بن گیا. وجہ کیا ہوئی؟ کہ اسلام میں اخوت، اسلام میں مودت، اسلام میں اتحاد، نسب، قومیت، زبان، لسانیت پہ نہیں، اسلام میں اخوت، بھائی چارہ اگر کسی بات پر ہے تو وہ دین پر ہے، وہ نظریے پر ہے، وہ دین. اور فرمایا انما المؤمنون اخوہ، انما المؤمنون، مسلمان کون ہے؟ سب آپس میں، سب مسلمان آپس میں. مسلمان اگر امریکہ کا ہو تو میرا کیا لگتا ہے، انڈیا کا ہو تو میرا کیا لگتا ہے، بنگلہ کا ہو تو میرا کیا لگتا ہے، افغانستان کا ہو تو میرا کیا لگتا ہے، کافر اگر میرے پڑوس کا ہو تو میرا بھائی بنے گا، میری ماں نے جایا ہو میرا بھائی بنے گا، میرے باپ کا نطفہ ہو میرا بھائی بنے گا، میرے خاندان کا ہو میرا بھائی بنے گا؟ نہیں بنے گا. نسب اور حسب پہ آؤ، آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں. حضرت نوح علیہ السلام، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، 950 سال تبلیغ کی، قوم نہ مانی، قوم پہ عذاب ٹوٹا، پانی کا سیلاب آیا، سکا بیٹا پہاڑ کی طرف دوڑ رہا ہے، پہاڑ کی طرف ہے. نوح علیہ السلام نے فرمایا یا بنی ارکم معنا، اے میرے بیٹے میرے ساتھ سوار ہو جا، میرے ساتھ سوار ہو جا. اس نے کہا ساوی یا جبل یاسمونی من الماء، ابا جان آپ کی کشتی کی ضرورت نہیں، میں پہاڑوں کی بلندیوں پہ جا رہا ہوں جو مجھے پانی سے بچا لیں گے. محال بینہما الموت، باپ اور بیٹے کے درمیان میں پانی کی ایک ماہ دائر ہوئی، فکان من المغرقین، اللہ کے رسول نوح کی آنکھوں کے سامنے بیٹا غرق ہو گیا. بیٹا نوح علیہ السلام نے جب بیٹے کو غرق ہوتے دیکھا تو فرمایا ان ابنی من اہلی، اے میرے رب یہ میرا بیٹا یہ میرے آپ سے یہ غرق ہو رہا ہے. وان وعدک الحق، تیرا وعدہ سچا ہے، تو نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ میں تیرے اہل و عیال کو غرق نہیں کروں گا. ان ابنی من اہلی، یہ میرا بیٹا میرے اہل سے غرق کیوں ہو رہا ہے؟ جواب کیا آیا یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح یہ تیرے اہل سے نہیں ہے، یہ تیرے اہل سے، بولو بولو یہ تیرے اہل سے، یہ تیرے اہل سے کیوں نہیں ہے؟ انہ عمل غیر صالح، اس کے اعمال صالحہ، اس کا عمل بھی ٹھیک نہیں، اس کا عقیدہ بھی ٹھیک ہے. کیا ثابت ہوا؟ اگر کسی کا عقیدہ اور عمل درست نہیں ہے، وہ پیغمبر کے گھر میں پیدا بھی ہوا ہو اس کا پیغمبر سے کوئی تعلق نہیں ہے. پیغمبر سے کوئی تعلق ہے؟ پیغمبر سے کوئی تعلق ہے؟ انما المؤمنون اخوة، مومن آپس میں بھائی بھائی، آپس میں بھائی بھائی ہیں. تو بھائی بھائی بننے کے لیے شرط ہے وہ دونوں مومن ہوں، وہ دونوں کا ایمان ایک رب پر ہو، دونوں کا ایمان ایک، دونوں توحید کے قائل، دونوں توحید کے قائل. اگر ایک توحید کا قائل ہے، ایک شرک پہ ایمان رکھتا ہے، ایک صرف رب کو مانتا ہے، ایک رب کے ساتھ رب کی مخلوقات کو بھی مانتا ہے، ایک علا کل شین قدیر صرف رب کو تسلیم کرتا ہے، ایک علا کل شین قدیر 12 اماموں کو بھی مانتا ہے، یہ دونوں آپس میں بھائی بھائی ہیں؟ یہ دونوں ایک راستے پر ہیں؟ میرے بھائیوں، میں نے آج اعلان کیا ہے، آؤ اتحاد کریں، آؤ اتحاد کریں. اتحاد کی پہلی شرط کہ رب کی توحید پہ ایمان لے آئیں، رب کی توحید پہ ایمان لے آئیں. اب اتحاد کی دوسری شرط یہ ہے نبی کی ختم نبوت پر ایمان لاؤ، نبی کی ختم نبوت پر ایمان، نبی کی ختم نبوت پر ایمان لاؤ. اس لیے کہ جو ختم نبوت نہیں مانتا، میں اسے اپنا بھائی بھی 90 سال حکومتیں کہتی رہی کہ قادیانیوں کو، یہ ربوے والوں کو 90 سال حکومت کہتی رہی، گرداسپور کے ضلع کے قادیانی اور اس کی نسل کو اپنا بھائی مان لو. ہم نے قربانیاں دی، ایک ایک دن میں لاہور کے بازار میں 10,000 نوجوان شہادت کا جام نوش کر گئے، لیکن مرزائیوں کو بھائی نہیں مانا. مرزائیوں کو بھائی کیوں نہیں مانا؟ کہ وہ ختم نبوت کے، وہ ختم نبوت کے منکر ہیں. میرے بھائیوں، ختم نبوت کا معنی کیا ہے؟ ختم نبوت کا معنی یہ ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی، بولو بولو حضور کے بعد کوئی نبی. آپ تھک گئے ہیں، تھک گئے نا، ہاتھ کھڑا کریں جو تھک گئے ہیں. ہاتھ کھڑا کریں جو تھک گئے ہیں. حضور کے بعد کوئی نبی، میرے بھائیو، ہم شیعہ سے سوال کرتے ہیں کہ تم اپنے اماموں کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہو، تو شیعہ کہتا ہے ہمارے 12 امام نبیوں سے اعلی ہیں، نبیوں سے، محمد بن یعقوب کلینی نے اصول کافی میں یہی لکھا، اور ایران کے خمینی نے حکومت اسلامیہ صفحہ 40 پر یہ عبارت لکھی ہے کہ ہمارے ضروریات مذہب میں یہ بات داخل ہے کہ ہمارے اماموں کے رتبے تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، چاہے وہ ملک مقرب ہو یا نبی مرسل ہو، یعنی کوئی فرشتہ کوئی رسول بھی ہمارے اماموں کے مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا۔ مجھے بتلاؤ جو اماموں کو نبیوں سے اعلیٰ کہے وہ ختم نبوت مانتے مانتے؟ ہم شیعوں سے کہتے ہیں آؤ اتحاد کرو، لیکن اس کی شرط یہ ہے تم اپنے اماموں کو نبیوں سے اعلیٰ نہ مانو، نہ مانو نبیوں سے اعلیٰ نہ مانو، اور جن تمہارے لوگوں نے اماموں کو نبیوں سے اعلیٰ لکھا ہے تم ان کے کفر کا اعلان کرو، ان کے کفر کا۔ دیکھو میاں، یہ تو کرنا پڑے گا نا، یہ تو ایسے ہی بات ہے جیسے میں مکہ کے مشرکوں سے کہوں کہ آؤ تم میرے بھائی بن جاؤ، وہ کہیں ہم تمہارے بھائی تو بنتے ہیں، تم محمد رسول اللہ کو لیڈر مانو، ہم ابو جہل کو لیڈر مانیں گے، تم اپنا پیغمبر سردار آمنہ کے لال کو مانو، ہم ابو لہب کو اپنا سردار مانیں گے، تو اتفاق ہو جائے گا؟ اتحاد ہو جائے گا؟ اتحاد ایک بات پر ہوگا۔ تو میں شیعوں سے کہتا ہوں آؤ اتحاد کریں، لیکن شرط یہ ہے تم نبی کی ختم نبوت کو مانو اور یہ تسلیم کرو کہ میرے نبی کے بعد وحی کا سلسلہ بند، وحی آتی رہی، حضور کے بعد جبریل وحی لایا، جبریل وحی لایا نہیں لایا۔ شیعہ کے لیڈروں نے، زاکروں نے، مجتہدوں نے اپنی کتابوں میں بھرمار کی ہے کہ ہمارے 12 اماموں پر فرشتہ وحی لے کر آتا تھا، فرشتہ وحی لے کر آتا تھا۔ میرا اور آپ کا عقیدہ ہے کہ معصوم صرف نبی ہوتا ہے، نبی کے علاوہ اور کوئی معصوم ہے؟ نبی اور معصوم لازمہ ملزوم ہے، حضور کے بعد کسی کو کوئی نبی مانے وہ بھی مسلمان نہیں ہے، حضور کے بعد کسی کو کوئی معصوم مانے وہ بھی مسلمان ہے۔ یہ عقیدہ ہے، ہم کہتے ہیں آؤ اتحاد کریں ختم نبوت پر، ختم وحی پر، اور ختم معصومیت پر، ختم معصومیت پر۔ جو اتحاد کرنا چاہے ہمارے دروازے کھلے ہیں، آؤ اتحاد کریں۔ اب اگر حکومت کہے کہ نہیں جناب تم اتحاد کر لو، کس بات پر؟ کہ تم کہو آخری معصوم حضور ہیں، یہ کہیں کہ حضور کے بعد مارا معصوم آئے، تم کہو حضور پر وحی بند ہو گئی، یہ کہیں وحی جاری رہی، تم کہو حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ کہیں نبیوں سے بھی اعلیٰ آئیں گے، تم کہو حضور کے بعد رسالت ختم ہے، یہ کہیں حضور کے بعد جو 12 امام آئے ہیں ان کے پاس اللہ والے اختیار ہیں، تو حکومت کہے بھی اتحاد نہیں ہو سکتا۔ اتحاد کے لیے فارمولہ یہ ہے کہ ایک بات پر جمع، ایک بات پر جمع ہو جاؤ۔ آگے چلیے، میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ دیکھو اتحاد کی کیسی اچھی تقریر ہے۔ اب یہ تقریر بھی اگر کسی کو پسند نہ آئے تو پھر اس کا اللہ ہی حافظ ہے، کتنے کھلے دل سے۔ اگلی بات کہ میں کہتا ہوں آؤ اتحاد کریں اس بات پر کہ ہمیشہ سچ بولیں گے، ہمیشہ زور سے، ہمیشہ، ہمیشہ کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے، کبھی جھوٹ، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ یہ تو ہے فارمولا، لیکن ہم دونوں میں سے ایک کہتا ہے نہیں بھائی، ہم تو تقیہ نہ کریں، ہم تقیہ اگر نہ کریں تو ہمارا تو ایمان ہی نہیں رہتا. کیوں بھائی، تقیہ کیا چیز ہے؟ تقیہ کیا چیز ہے؟ تو جواب آیا کہ بھائی تقیہ یہ چیز ہے، ہمارے پہلے امام حضرت علی نے 23 سال تقیہ کیا. کیا کیا بھائی؟ وہ تقیہ کیسے کہتے ہیں؟ تقیہ یہ ہے کہ علی نے، حضرت علی نے، سب کہتے رضی اللہ تعالی وہ سے رضی اللہ تعالی عنہ، ہمارا عقیدہ ہے، ساری دنیا جانتی ہے کہ حضور کے بعد خلیفہ کون تھے؟ حضرت ابو بکر، پھر حضرت عمر، پھر حضرت عثمان، اور حضرت علی نے ان تینوں کے ہاتھ پر بیعت، تینوں کے ہاتھ پر بیعت، تینوں کے پیچھے نماز، تینوں کے وزیر و مشیر بنے، تینوں کے وزیر و مشیر، تینوں سے اختلاف، تینوں سے انحراف، تینوں کے ساتھ چلے، تینوں کے ساتھ، تینوں کے ساتھ رہے، تینوں کے ساتھ چلے، تینوں سے اتفاق کیا، تینوں کی بیعت کی، تینوں کو امام مانا. جب انہوں نے امام مانا تو جو لوگ حضرت علی کا نام لیتے ہیں، جو لوگ حضرت علی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، جو لوگ اپنی نسبت حضرت علی کی طرف کہتے ہیں، ہم انہیں کہتے ہیں کہ دیکھو ابو بکر کو علی نے مانے تو تم بھی مانو، عمر کو علی نے مانے تو تم بھی مانو، عثمان کو علی نے مانے تو تم بھی مانو. وہ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے. ہم نے کہا بھی کیوں نہیں مانتے؟ کہتے اس لیے نہیں مانتے کہ علی نے نہیں مانا، اس لیے نہیں مانتے کہ علی نے، دوست علی نے. ہم نے کہا یہ کیا کہتے؟ تم ثابت کرو کہ حضرت علی نے لڑائی کی ہو. کہتے لڑائی تو نہیں کی. ہم نے کہا تم ثابت کرو حضرت علی نے الگ نماز پڑھی ہو. کہتے الگ نماز بھی نہیں پڑھی. ہم نے کہا تم ثابت کرو کہ حضرت علی ان کے وزیر نہ رہے ہوں. کہتے ہیں وزیر تو رہے ہیں. ہم نے کہا تم ثابت کرو حضرت علی نے اپنی بیٹی کا نکاح حضرت عمر سے نہ کیا ہو. کہتے ہیں وہ تو کیا ہے. ہم کہتے ہیں تم ثابت کرو کہ حضرت علی نے اپنے بیٹے کا نام ابو بکر، دو بیٹوں کا نام عمر، ایک بیٹے کا نام عثمان نہیں رکھا. کہتے ہیں وہ تو رکھا ہے. ہم کہتے ہیں جب علی نے ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھی، عمر عثمان کے پیچھے نماز پڑھی تو علی ان کو مانتے تھے، جب علی نے بیٹی عمر کو دی تو علی عمر کو مانتے تھے، جب علی نے اولاد کے نام ابو بکر عمر عثمان رکھے تو علی ان کو مانتے تھے، تم بھی مانو. تو وہ کہتے ہیں علی اوپر اوپر سے مانتے تھے، دل سے نہیں مانتے تھے. علی اوپر اوپر سے مانتے تھے، دل سے، دل سے. تو جو اوپر سے کچھ ہو، دل سے کچھ ہو، دل میں اور بات ہو، اوپر سے اور بات ہو. ہم نے کہا کہ دل میں ایک آدمی کے سچی بات ہے، زبان پر اس کے خلاف ہے، اسے تو جھوٹ کہیں گے، منافقت کہیں گے، زجر کہیں گے، فریب کہیں گے. وہ کہتے ہیں تم جو مرضی کہو، ہم اسے تقیہ کہیں گے. ہم اسے، ہم نے کہا تقیہ تو جھوٹ کا نام ہے، تقیہ تو جھوٹ کا نام ہے، تقیہ تو زجر کا نام ہے، تقیہ تو منافقت کا نام ہے، تقیہ تو فریب کا نام ہے. حضرت علی تقیہ، حضرت علی تقیہ، حضرت حسن تقیہ، حضرت فاطمہ تقیہ، حضرت زینب تقیہ، ام کلثوم تقیہ، حسین تقیہ نہیں کر سکتے، اس لیے تم بھی تقیہ مت کرو. تقیہ جھوٹ کو کہتے ہیں، اور جھوٹوں پہ خدا کی لعنت ہوتی ہے، جھوٹوں پہ خدا کی. آؤ اتحاد کریں کہ تقیہ نہیں کریں گے، تقیہ جھوٹ نہیں بولیں گے. اب اگر کوئی آدمی کہے کہ میاں اتحاد تو کرتے ہیں پر تقیہ نہیں چھوڑ سکتے، تقیہ نہیں چھوڑ سکتے، بتلاؤ وہ اتحاد کرنے میں مخلص ہے؟ خام خواہ حکومت دھکے سے کہتی ہے، پکڑ کر زور سے کہتی ہے اتحاد کرو، گلے ملو، وہ ہاتھ پیچھے باندھے، میں نہیں ملتا. میں، ہم کہتے ہم ملتے ہیں، ہاتھ بڑھاؤ. ہم ملتے ہیں، ہاتھ بڑھاؤ. وہ کہتے ہم نہیں ملتے. ہم کہتے ہیں ملو ہمیں. لیکن تقیہ چھوڑ کر ملو، ختم نبوت کا انکار چھوڑ کر ملو، قرآن کی تحریف کا عقیدہ چھوڑ کر ملو، اللہ کے ساتھ شرک کا عقیدہ چھوڑ کر ملو، صحابہ کے ساتھ بغض و عداوت دلوں سے نکال کر ملو. جو کہے میں بغض و عداوت رکھ کر، قرآن کی تحریف کا عقیدہ رکھ کر، اللہ کے ساتھ شرک کا عقیدہ رکھ کر، ختم نبوت کے انکار کا عقیدہ رکھ کر، تقیے کا عقیدہ رکھ کر تمہارے گلے ملوں گا، تو جاؤ، چلے جاؤ، ہم تمہیں نہ ملنے کے لیے تیار ہیں، نہ تمہیں بھائی ماننے کے لیے تیار ہیں، نہ تمہیں مومن کہنے کے لیے تیار ہیں. یار آپ پھر بات یہ ہوئے، ہم نے تو اتحاد کرنا ہے، ہم نے تو اتحاد کرنا ہے. آج ہم نے کافر نہیں کہنا، آج ہم نے کافر، یہ کام اب حکومت کا ہے، یہ کام حکومت کا ہے. دیکھو فارمولہ ہم دیتے ہیں. اچھا اور بتلاؤ، یہ زنا کرنا، بدکاری کرنا، یہ دنیا کے کسی بھی مذہب میں جائز ہے؟ کسی مذہب میں ثواب ہے؟ ہم کہتے ہیں آؤ اتحاد کریں، لیکن ایک فارمولہ ہے کہ زنا نہیں کریں گے، زنا بدکاری نہیں کریں گے. لیکن ایک فریق کہتا ہے نہیں میاں، ہمارا تو مذہب یہ ہے کہ کسی بھی لڑکی سے کہو کہ یہ پانی کا گلاس یہ ہو گیا مہر، گواہ کی ضرورت نہیں، ایک پانچ منٹ کے لیے میں تیرا شوہر تو میری بیوی یہ مت ہے، اور ایک مرتبہ کریں گے حسین کا درجہ پائیں گے، دو مرتبہ کریں گے حسن کا درجہ پائیں گے، تین مرتبہ کریں گے علی کا درجہ پائیں گے، اور چار مرتبہ بدکاری کریں گے، مزاح کریں گے، درجہ رسول کا پائیں گے. بتلاؤ میں اسے بھائی کیسے مان لوں؟ میرے بھائیو یہ اتحاد کا فارمولا ہے، سیدھی سیدھی بات، آؤ اتحاد کریں. لیکن اگر کوئی خدا، رسول، قرآن، حدیث، صحابہ، صداقت اور عصمت، پاک دامنی پر ہمارے ساتھ اتحاد کرنے کو تیار نہیں ہے، تو بتلاؤ ہمارا قصور ہے، ہمارا جرم ہے، ہماری کیا غلطی ہے؟ اللہ کے قرآن پر آؤ اور آؤ لکھو. چنانچہ میں کراچی میں تھا، بے نظیر کی حکومت تھی، اس حکومت کے دور میں کراچی کے ایک مستحق عرفان آبدی نے یہ اعلان کیا کہ میں عورت کی حکمرانی قرآن اور حدیث سے ثابت کرتا ہوں، میرے ساتھ مناظرہ کرو، اگر کوئی جیت گیا میں ایک لاکھ روپیہ انعام دوں گا. اس نے بیان دیا، میں نے قبول کیا، میں نے جواب دیا کہ میرے ساتھ مناظرہ کرو، تم جیت کے میں 2 لاکھ انعام دوں گا، لیکن پہلے مناظرہ اس بات پہ کرو کہ تم اس قرآن کو اپنی قرآن مانتے ہو، تم اس حدیث پر یقین کرتے ہو، تم حدیث اور قرآن پر اپنا ایمان ثابت کر دو، میں تمہارے ساتھ مناظرہ کرتا ہوں. چنانچہ اس بیان اور چیلنج کے بعد کسی ماں نے بیٹا نہیں جنا جو میرے چیلنج کو قبول کرتا، اس لیے کہ ساتھ یہ بھی تھا کہ تمہیں لکھ کر دینا پڑے گا کہ جس نے یہ کہا یہ قرآن بدل گیا ہے، اس میں تبدیلی ہو گئی ہے، تمہیں لکھ کر دینا پڑے گا کہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق ہے، اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. میرے بھائیو جب یہ لکھ کر دینا پڑے گا تو اس میں بڑے بڑے لوگ پھنس جائیں گے، اس میں پھنس جائے گا اصول کافی لکھنے والا محمد بن یعقوب کولانی، جس کی سب سے پہلی مذہبی کتاب فقہ جعفریہ کی آج بنیادی کتاب کے طور پر موجود ہے. یہ کتاب لکھنے والا مصنف اپنی اسی کتاب میں لکھتے کہتے یہ قرآن جو ہمارے پاس ہے یہ تو 6,600
64 آیتوں پر مشتمل ہے. ان القرآن الذی جاء به جبرائیل علی محمد 17 الف آیا, جو قرآن جبریل پیغمبر پہ لائے تھے اس کی 17,000 آیتیں تھی. گویا کہ موجودہ قرآن میں 10,500 آیات موجود نہیں ہے. اس نے قرآن کو نامکمل کہا, اس نے قرآن کو بدلا کہا. تو جو قرآن کے ساتھ بات کرنا چاہے گا اسے محمد بن یعقوب کلینی کو کافر لکھنا پڑے گا. لکھنا نہیں کلینی کلینی خمینی دیکھو بات سنو. اب شیعہ کو چاہیے کہ وہ کلینی پہ لعنت کریں, کریں یا نہ کریں. شیعہ کو میں آفر کرتا ہوں کہ میری کوئی کتاب لاؤ, میری کوئی کتاب, میرے کسی استاد پیشوا مقتدا کسی امام کسی محدث کسی مفکر کی کتاب لاؤ جس میں اس نے لکھا ہو کہ یہ قرآن بدل گیا, یہ قرآن کم ہو گیا ہے. رب محمد کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں لکھ کر دے دوں گا کہ یہ کافر ہے, میں لکھ کر دے دوں گا کہ یہ, میں لکھ دوں گا کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس لیے کہ اتحاد جو کرنا ہے, اتحاد جو میرے بھائیوں جب اتحاد کرنا ہو تو برے لوگوں سے اپنا ساتھ توڑنا پڑے گا یا نہیں پڑے گا. دیکھو نا اب اتحاد کرنا ہے تو مکہ کے مشرق سے اگر ہم اتحاد کی دعوت دیں کہ آؤ اتحاد کرو, وہ کہتے ہیں ابو جہل تو میرا لیڈر ہے اتحاد میں ضرور کرتا ہوں. تو جو ابو لہب کو لیڈر مانے ابو جہل کو پیشوا مانے آپ اس سے اتحاد کر لیں گے؟ اتحاد نہیں ہوگا. پہلے ابو جہل پہ لعنت بھیج, پہلے ابو لہب پہ لعنت بھیج. اسی طرح کہوں گا کہ ترجمہ مقبول میں مقبول دہلوی سنیا مسلمانوں پشاور کے پولیس کے افسروں پشاور کی انتظامیہ کے لوگوں آج ہم پہ تم شک کرتے ہو, ہم پہ شدت کہتے ہو, ہم پہ الزام آج کرتے ہو, ہمیں دہشت گرد تقریب کہتے ہو, ہم تمہیں کیا بتلائیں؟ اس ملک میں کیا غدر ٹوٹے, اس ملک میں کیا ظلم ہو رہا ہے, اس ملک میں کاشی کیا نقبر پہ سنیا رب کے قرآن کو قرآن کی حاشیے پہ گالی دی گئی ہے. توجہ کیجئے, ہم کہاں جائیں, ہم یہ مقدمہ کس کے سامنے پیش کریں؟ پاکستان میں اس وقت ایک درجن اداروں نے ترجمہ مقبول ترجمہ فرمان علی یہ شائع کیا ہے اور وہ دکانوں پر بک رہا ہے, دکانوں پر فروخت ہو رہا ہے. قرآن کے حاشیے پر قرآن کے صفحے پر یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ قرآن اصلی نہیں ہے بدلا ہوا ہے, یہ قرآن اصلی نہیں بدلا ہوا ہے. اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے کہ قرآن کو قرآن کے صفوں پر جھٹلا جائے. اور میرے بھائیوں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, پریشانیوں سے ضرور گزرے ہیں, مقدمات برداشت ضرور کیے ہیں. رب کے پاس سے آپ کی دعا سے ہم نے اپنا مقدمہ حکمرانوں کے سامنے پیش کیا ہے اور اللہ کے فضل سے جیت لیا ہے.
للکار ہے, للکار ہے, للکار ہے, للکار ہے.
سنو 28 ستمبر 1991 کو وزیر اعظم نواز شریف نے گورنر ہاؤس لاہور میں سپاہ صحابہ بریلوی دیوبندی علی حدیث جماعت اسلامی تحریک نفاذ شکا جعفریہ اور شیعہ لیڈروں کا اجلاس بلایا. 400 علماء وہاں پہنچے گورنر ہاؤس لاہور میں 28 ستمبر 1991. کسی نے معلوم کرنا ہو وہ 29 ستمبر 1991 کا اخبار پڑھ لے, یہ پوری خبر تصویر اخبار میں موجود ہے. اس میں انہوں نے بلا کے ہمیں کہا تم فرقہ واریت پھیلاتے ہو, تم اختلاف کی باتیں کرتے ہو, تم انتشار کی باتیں کرتے ہو. ہم نے کہا ہم نہیں کرتے, ہم نے کہا ہم
کہنے لگے تم کافر کہتے ہو. ہم نے کہا ہم کافر بعد میں کہتے ہیں, ہم کافر بعد میں کہتے ہیں. کہنے لگے اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم نے شیعہ کی 110 کتابیں جو پاکستان میں شائع ہوئی ان کے فوٹو اسٹیٹ پر مبنی 500 صفحے کی ایک فائل وزیر اعظم کو دی, وزیر مذہبی امور کو دی, وزیر اعلی بھائی کو دی, علماء کرام کو پیش کی. ہم نے کہا اگر یہ کتابیں پاکستان میں شائع نہ ہوئی ہو, یہ کتابیں ملک میں تقسیم نہ ہوتی ہو, یہ کتابیں مارکیٹوں میں دستیاب نہ ہو, جس کتاب کے ایک ایک صفحے پر ایک ایک بچے پر ایک ایک صفحہ میں پیغمبر کے یاروں کو گالی دی گئی ہے, پیغمبر کے صحابہ کو کافر کہا گیا ہے, رب کے قرآن کا انکار کیا گیا ہے, پیغمبر کی ختم نبوت کا انکار کیا گیا ہے, ہم مجرم ہیں, تم ہمیں تختہ دار پہ اٹکا دو. اگر ہم یہ بات نہ ہو ہم مجرم, ہم تحریم کار, ہمیں پھانسی پہ لٹکا دو. اگر یہ حقیقت ہے پھر ہم نے, میں نے کل ہمارے وزیر اعلی سرحد, اللہ ان کو جزائے خیر دے, پاکستان میں 4 وزیر اعلی ہیں, میں چاروں سے ملا ہوں, میں کہتا ہوں کہ آپ کے وزیر اعلی میر افضل خان الحمدللہ باقی 3 سے بڑے اچھے ہیں, باقی 3 وزیر اعلی سے بڑے اچھے ہیں. میری تفصیل سے گفتگو, میں نے کہا جناب, انہوں نے کہا کہ لوگ آپ کو دہشت گرد کہتے ہیں, تخریب کار کہتے ہیں, بابر شعیب صاحب ساتھ تھے, منصور ہمارا بھائی کوہاٹ کا ساتھ تھا. میں نے کہا جی لوگ تو کہتے ہیں, کچھ ہماری بھی سن لو. ہم نے وزیر اعظم کو 1 سال قبل 110 کتابیں پیش کی, ہم نے اس اجلاس میں وزیر اعظم کی موجودگی میں, وزیر مذہبی امور کی موجودگی میں, 400 علماء کی موجودگی میں وزیر اعظم کے سامنے ایک کتاب پیش کی. وہ کتاب ایران سے چھپ کر آنے والی فارسی کتاب تھی جس کا مصنف ایران کا خمینی تھا, جس کا مصنف ایران کا, یہ ایران کی خمینی کی کتاب. ہم نے کس کو دکھائی؟ بولے بولے کس کو دکھائی, کس کو دکھائی؟ دیکھو وزیر اعظم کو دکھائی تو یہ دکھانا جرم ہے, پڑھ کر سنائی, پڑھ کر سنانا جرم ہے. تو اگر میں وہی کتاب آپ کو دکھاؤں اور پڑھ کر سناؤں تو یہ جرم ہو جائے گا؟ وہ جرم نہیں. اگر جرم ہوتا تو وزیر اعظم کہتا مت دکھاؤ, آپ جرم کریں گے. پڑھ کر سنائی, وہ کہتا انہیں اندر کر دو, ایف آئی آر کر دو, انہوں نے جرم کیا ہے. ہم نے کہا جناب یہ کتاب دیکھو, اور شیعہ سے کہا اگر یہ کتاب خمینی کی نہیں, یہ تحریر خمینی کی نہیں ہے, ہمیں چیلنج کرو, خانہ فرہنگ ایران سے, لاہور سے ابھی منگواؤ, ابھی کشف اسرار لاؤ, اس کے صفحہ 117 کو کھولو, اگر اس کے صفحے پر خمینی نے پیغمبر کے یاروں کو, حضرت عثمان, حضرت معاویہ کو گالی نہ دی ہو, اگر اس کتاب میں خمینی نے حضرت ابو بکر کو قرآن کا مخالفت کرنے والا نہ لکھا ہو, اگر اس کتاب میں خمینی نے حضرت فاروق اعظم کو کافر اور زندیق نہ لکھا ہو, ہمیں گولی مار دو. میرے بھائیوں, جب ہم نے کتاب پیش کی علماء رو پڑے, علماء, وزیر مذہبی امور مولانا عبدالستار نیازی نے کہا ہمیں نہیں پتا تھا, وزیر اعظم کے چہرے کا رنگ بدل گیا کہ یہ کیا. ہم نے کہا ہم پر ظلم کرنا آسان ہے, اے کاش تم ہمیں موقع دو, ہم تمہیں حقائق دکھلائیں. میں نے جب کل وزیر اعلی صاحب کو یہ بات بتلائی, یہاں حیران ہو گئے, کہنے لگے ہمیں تو نہیں پتا یہ کیا ہو رہا ہے. میں نے کہا جناب میں آج بھی کہتا ہوں, آج کا حکمران, آج کا سیاستدان ہمیں تخریب کار دہشت گرد فرقہ پرست کہتے ہیں حکمرانوں سیاست دانوں، میں تم سے سوال کرتا ہوں کہ آج سے 3 سال پہلے جب رشدی نے ایک کتاب لکھی تھی، وہ کتاب پاکستان میں نہیں لکھی گئی، پاکستان میں شائع نہیں کی گئی، پاکستان میں فروخت نہیں کی گئی، وہ کتاب لندن میں لکھی، لندن میں چھا کی گئی، مجھے بتلاؤ تم نے اس کے خلاف احتجاج کیوں کیا تھا؟ بتلاؤ آج کے حکمرانوں نے بے نظیر کے دور میں احتجاج کیا یا نہیں کیا؟ جلوس نکالے یا نہیں نکالے؟ احتجاجی مارچ کیے یا نہیں کیے؟ بلکہ یہاں تک کہ میاں نواز شریف، مولانا عبدالستار نیازی، مولانا کوثر نیازی، مولانا فضل الرحمان مدظلو، مولانا قاضی حسین احمد، اسی طرح جناب دیگر باقی لیڈران، ان سب کی قیادت میں ایک جلوس نکلا اسلام آباد میں، اس نے امریکہ کے سفارت خانے کا گھراؤ کیا، وہاں گولی چلی، آدھی درجن سے زائد نوجوان شہید ہو گئے، ہوئے یا نہیں ہوئے؟ میرا سوال یہ ہے، تم نے احتجاج کیوں کیا؟ تم نے نعرے کیوں لگائے؟ تم نے مظاہرے کیوں کیے؟ یا تو اعلان کرو کہ تم نے غلط کام کیا تھا۔ وزیر اعظم نواز شریف ریڈیو ٹی وی پر اعلان کرے کہ رشدی کے خلاف مظاہرہ کر کے ہم نے غلطی کی تھی، ہم نے غلطی، پھر پتا چلے گا کہ عوام کیا فیصلہ کرتی ہے۔ پھر سیاستدان جو ہمیں فرقہ پرست کہتا ہے، جو ہمیں دہشت گرد کہتا ہے، اور دہشت گرد جانے والوں میرا تم سے سوال ہے کہ تم نے رشدی کے خلاف احتجاج کیوں کیا تھا؟ آج ہمیں کہتے ہو تم نے علماء شہید کرا لیے، کیا لیا؟ میرا سوال ہے تم نے نوجوان شہید کرائے، کیا لیا تھا؟ کیوں کرائے نوجوان شہید؟ تو جواب ملتا ہے کہ رشدی نے حضور کی توہین کی، رشدی نے ازواج مطہرات کو گالیاں دی، رشدی نے صحابہ کی گستاخی کی۔ احتجاج کرنا ہماری غیرت تھا، احتجاج کرنا ہمارے ایمان کا حصہ تھا، احتجاج کرنا ہم پہ لازم تھا۔ تو میرا سوال ہے، اگر ایک کام لندن میں بیٹھ کے رشدی کرتا ہے، تم احتجاج کرتے ہو، اور اس سے زیادہ برا کام ایک رشدی پاکستان میں بیٹھ کے کرتے اور سیاستدانوں، تم احتجاج کیوں نہیں کرتے ہو؟ یہاں کیوں نہیں کرتے؟ اس کے خلاف تو کرتے ہو، ان کے خلاف کیوں نہیں کرتے؟ اور میرا یہ بھی چیلنج ہے کہ پاکستان کے رشدیوں نے صحابہ کرام، ازواج مطہرات، پیغمبر اسلام کی ذات پر جو حملے کیے ہیں، وہ سلمان رشدی سے 100 گنا زیادہ ہیں۔ سلمان رشدی نے کہیں یہ نہیں لکھا کہ 4 مرتبہ متا کرو تو نبی کا درجہ پاؤ گے، اس نے کہیں نہیں لکھا، پاکستان کے رشدیوں نے لکھا۔ سلمان رشدی نے نمبر لگا کر گالیاں نہیں دی، لاہور کا ایک رشدی، اس نے کتاب لکھی سامع مسموم، 500 صفحات پر یہ کتاب مشتمل ہے۔ اس خبیث انسان نے، پاکستان کے اس کمینے رشدی نے نمبر لگا کر فاروق اعظم پر کرتاس ابیض شاٹ یہ سنیا، ایک لمبا سے شروع کر کے 100 نمبر لگا کر فاروق اعظم کو 100 گالی دی ہے۔ پاکستان کا رشدی اگر نمبر لگا کر فاروق اعظم کو 100 گالی دے، بتلاؤ ہم اسے معاف کر دیں گے؟ مسلمان معاف کر دیں گے؟ ہم تو معاف نہیں کرتے۔ تم کہتے ہو بھائی بنا لو، تم کہتے ہو بھائی بنا لو۔ میرے بھائیوں، مسلسل 2-3 راتوں سے جلسوں کا سلسلہ جاری ہے، رات کا کافی حصہ بیت چکا ہے۔ آپ کو معلوم ہے صبح کو انشاءاللہ حشر نگری میں، میں نے جمعۃ المبارک میں اللہ کے فضل سے خطبہ جمعہ دینا ہے، اس جمعہ میں میرا آپ سے وعدہ ہے میں حضرت صدیق اکبر کی عظمت، صدیق اکبر کے خلافت کا مسئلہ، صدیق اکبر کی فضیلت، صدیق اکبر کی منقبت کو اس لیے بھی بیان کروں گا کہ کل کا دن وہ دن ہے جس دن صدیق اکبر کی وفات ہوئی. کل کا دن یوم صدیق اکبر ہے. اور ہم حکمرانوں سے کہتے ہیں قید اعظم کا یوم وفات ہو چھٹی ہوتی ہے، یوم پیدائش ہو چھٹی ہوتی ہے، علامہ اقبال کا یوم وفات ہو چھٹی ہوتی ہے، صداقوں میں اگر کوئی مزدور مر جائے غیر مسلم چھٹی ہوتی ہے، خلفائے راشدین کے ایام پر بھی چھٹی زور سے بول گئے ہونی چاہیے. کل حکومت چھٹی نہیں کرے گی، ہم مطالباتی جلوس ہے اس جلوس کے آخر میں بھی انشاءاللہ تقریر ہوگی، آپ سب حضرات تشریف لائیں گے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا، اللہم صلی وسلم دائما ابدا لا تزول. اللہ آپ کا آنا سننا قبول منظور فرمائے، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آل سیدنا.